السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے آل عمران کی آیت ہے, اس کے اس حصہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کے بارے میں سورت میں کچھ بیان کروں گا. اس کا ترجمہ ہے کہ تم سب سے بہتر جماعت ہو جسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس میں مسلمان ہونے کی اہمیت اور اس کے مقاصد کی طرف توجہ دلائی گئی. مسلمان ہونا ایک بہت بڑی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک مسلمان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس آخری شریعت پر ایمان لاتا ہے جو کامل مکمل اور جامع ہے, اور یہ وہ شریعت ہے جو قرآن کریم کی صورت میں خدا تعالیٰ نے اتار کر پھر یہ اعلان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ اس ذکر یعنی قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. بس یہ وہ شریعت ہے جو قرآن کریم کی صورت میں آج تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے, اور آج تک ہم خدا تعالیٰ کے وعدے کو بڑی شان سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور یہ فخر آج مذاہب کی دنیا میں صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے، اور تا قیامت یہ فخر اسلام کو ہی حاصل رہنا ہے. ایک حقیقی مسلمان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے اس اعلان اور اسلام کے اس فخر کا ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے. ایک عام مسلمان کا اسلام کے اس اعلیٰ مقام ہونے، اسلام کا یہ اعلیٰ مقام ہونے اور آخری اور کامل شریعت ہونے میں کیا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو خیر امت کہا ہے، ایک مسلمان نے یا بحیثیت امت مسلمہ نے اس خیر امت ہونے میں کیا حصہ ڈالا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے کہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شرعی نبی بنا کر بھیجا، قرآن کریم کو آخری شرعی کتاب کی صورت میں نازل فرمایا اور آج تک اس کی حفاظت فرمائی اور اس کو اپنی اصلی حالت میں رکھا. اللہ تعالیٰ تو ایک مومن سے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کی توقع رکھتا ہے اور اسے عمل صالح کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک مسلمان پر کچھ ذمہ داریاں عائد فرماتا ہے. اس آیت میں کے اس حصے میں انہی ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی وجہ سے تم خیر امت ہو. بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت کے خطاب سے نہیں نوازا، بلکہ وجہ اور دلیل بیان کی کہ ان وجوہات سے تم خیر امت ہو. یہ چیزیں تمہارے میں ہوں گی تو تم خیر امت کہلاؤ گے. ایک یہ کہ تم اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں کسی خاص قوم یا لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ تم تامرون بالمعروف کرنے والے ہو، تم اچھی اور نیک باتوں کا حکم دیتے ہو. یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کی اور اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائیں، اس کو حکم دیں. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، خیر امت اس لیے ہو کہ برائی سے روکتے ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کی پہلی چند صدیوں تک مسلمانوں نے خیر امت ہونے کو دنیا پر ثابت کیا، حکومت کے معاملات چلاتے ہوئے بلا تخصیص مذہب اگر ایک طرف انصاف قائم کیا تو ساتھ ہی علم کی روشنی سے ایک دنیا کو منور کیا. اگر اسلام کی خوبصورت تعلیم کی تبلیغ کر کے دنیا کو اس کے حلقے میں لائے تو ساتھ ہی علوم و فنون کے نئے نئے راستے بھی دکھائے، نئے نئے دروازے بھی کھولے. جہاں نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کی وہاں برائیوں اور ظلموں کے خاتمے کی بھی کوشش کی اور اس کے خلاف جہاد کیا. غرض کے انسانیت کی بہتری کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے کرتے رہے، لیکن پھر حوث پرستوں نے، ذاتی مفادات رکھنے والوں نے، باوجود اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کہ اس تعلیم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے گا، اس پر عمل نہ کر کے بھلائیوں اور نیکیوں کو خیر بات کہہ کر اور برائیوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو بڑی تعداد سمیت خیر امت کہلانے سے محروم کر لیا. اور ایک شاعر کو یہ کہنا پڑا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. لیکن خدا تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی تعلیم کو محفوظ کرنے کا وعدہ فرمایا تو اس کتاب قرآن کریم میں بیان کی گئی باتوں کو قصے کہانیوں کے طور پر محفوظ رکھنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس تعلیم پر عمل کرتے چلے جانے والے گروہ اور جماعت کے پیدا کرنے کا ہی وعدہ فرمایا تھا، تاکہ امت مسلمہ پھر سے خیر امت کی عظیم تر شوکت سے دنیا میں ابھرے، نیکیوں کی تلقین کرنے والی ہو، اسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے والی ہو، برائیوں کو بیزاری سے ترک کرنے والی ہو، اور بلا تخصیص مذہب و ملت انسانیت کی خدمت پر مامور ہو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو دنیا میں بھیجا، تاکہ سوریا سے دوبارہ زمین پر ایمان لے کر آئے، دوبارہ آ کر اسلام کی شوق و شان و شوکت کو قائم فرمائے، اسلام کے بہترین مذہب ہونے اور مسلمانوں کے خیر امت ہونے کا اعزاز ایک شان سے دوبارہ دنیا کے سامنے سورج کی طرح روشن ہو کر ابھرے. بس آج یہ خیر امت ہونے کا اعزاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو حاصل ہے. بے شک دوسرے مسلمان فرقوں میں نیک کام کرنے والے بھی ہیں، برائیوں سے روکنے والے بھی ہوں گے، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیر امت ہو، من حیث الامت، ان نیکیوں کے بجا لانے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک امت ایک ہاتھ پر کھڑی ہونے والی اور بیٹھنے والی نہ ہو. مسلمان ممالک میں بھی، گروہوں کی صورت میں بھی اچھے کام کرنے والے اور برے کاموں سے روکنے والے ہو سکتے ہیں، ہوں گے، لیکن ہر ملک میں اپنے اپنے عالم یا لیڈر کے پیچھے چل کر اپنے اپنے طریق پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ. اور پھر کتنے مسلمان ملک ہیں جو ایک ہو کر اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنے والے ہیں، دنیا میں تبلیغ اسلام کرنے والے ہیں. جتنے فرقے ہیں اپنے اندرونی فروئی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. اسلام کی خوبصورت تعلیم کو کسے دنیا میں پھیلانے کی فرصت ہے؟ کسے اس تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی فرصت ہے؟ گزشتہ دنوں اتفاق سے ایک میں نے اسلامی ٹی وی چینل دیکھا، اس میں ایک شیعہ عالم تھے اور ایک سنی عالم تھے, اور بحث شاید نبوت کے بارے میں ہو رہی تھی. چند منٹ میں نے دیکھا آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایک اعتراض کا جواب دے رہا تھا یا اعتراض کر رہا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں تو دونوں ایک جیسے خیالات رکھنے والے تھے, لیکن باتوں میں ہی شیعہ عالم اپنے مسئلے کے حوالے سے کوئی بات کرتا تھا تو سنی عالم اس کو ٹوک دیتا تھا کہ یوں نہیں ہے, یوں ہونا چاہیے یا اس طرح ہے. اور جہاں سنی عالم اپنے مسئلے کے حوالے سے کوئی بات کرتا تھا تو شیعہ اسے ٹوک دیتا تھا کہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. آئے تو شاید کیا, بلکہ یقیناً ہمارے خلاف زہر اگلنے تھے. اپنے خیال میں, اپنے زوم میں مسلم امہ کو ایک فتنے سے بچانے کے لیے آئے تھے, لیکن خود آپس میں الجھ کر فتنے کا شکار کر رہے تھے. نہ صرف خود شکار ہو رہے تھے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بد نمونہ ہی پیش کر رہے تھے, اور ان کے چہروں پر سے صاف عیاں تھا, صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑی بیزاری پیدا ہو رہی ہے. آپس میں ان کے لوگوں کے جو ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں ان کو دیکھ کر ایک عام سادہ مسلمان جو دل سے صرف اسلام کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے, ان مختلف مسالک اور فرقوں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے. اور کوئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ فرقہ مسلمان ہے یا دوسرا فرقہ مسلمان ہے, یہ ایک فرقہ خیر امت میں شامل ہے یا دوسرا فرقہ خیر امت میں شامل ہے. اس کا حل جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر اگر عمل کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوں گے, کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہو گے تم لوگ, تو مسیح ماؤت کو خدا تعالیٰ مبعوث فرمائے گا, اسے مان لینا اور جا کر میرا سلام پہنچانا. بلکہ برف کی سلوں پر گھٹنوں کے بل چل کر بھی جانا پڑے تو جانا اور اسے سلام پہنچانا اور اس کی جماعت میں شامل ہو جانا. وہی حکم اور عدل ہوگا, وہی حقیقی فیصلے کرے گا, وہی تمہیں صحیح شریعت بتائے گا, وہی اسلام کی برتری تمام ادیان پر ثابت کرے گا, وہی اسلام کی تبلیغ کا حق ادا کرے گا. بس جہاں یہ غیر از جماعت کے لیے, دوستوں کے لیے اور اسلام کا درد رکھنے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے, ایک احمدی پر بھی اس بات سے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خیر امت ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے الہام الفرمایا کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو, اللہ دین واحد, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا حق ادا کریں. مسلمان تو پہلے ہی اس آخری شریعت قرآن کریم پر ایمان لانے والے ہیں, اور آخری نبی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. کسی نئے دین نے تو ابانا نہیں ہے, اور یہی ایک دین ہے جو تا قیامت قائم رہنے والا دین ہے. پھر یہاں کون سا دین مراد ہے جس پر مسلمانوں کو جمع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے؟ یہ دین اسلام ہی ہے جس میں ہر فقیہ اور ہر امام کے پیچھے چلنے والوں نے فرقہ بندیاں اور گروہ بندیاں کر لی ہیں, اور زمانے کا امام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی بھی مبوس ہوا اور جسے حکم اور عدل بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہی ہے جو اسلام کی اور قرآن کریم کی صحیح تفسیر پیش کرنے والا ہے. اور 13 صدیوں کے دوران پیدا ہونے والے جتنے عالم اور جتنے فقیہ اور جتنے مجدد اور جتنے مفسر ہیں جنہوں نے اپنے اپنے حالات اور علم کے مطابق جو فیصلے دیے یا تفسیریں لکھیں, ان میں سے جن کی تصدیق یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا خاتم الخلفاء اور حکم اور عدل کرے وہی صحیح تفسیر اور تشریح ہے اور وہی حقیقی دین ہے جس پر جمع کرنا ہے. اس لیے اب کسی قسم کے فقہی یا فروعی مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں. جو فیصلہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر اس زمانے میں کیا وہی وہ حقیقی دین ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. اور اسی پر اب تمام امت کے جمع ہونے تمام امت کی بقا ہے کہ اس پر جمع ہو جائے. بس آج احمدی اس ہاتھ پر جمع ہونے کی وجہ سے خیر امت کہلاتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نیک باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں. اور یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے عمل بھی اس کے مطابق نہ ہو اور جب تک خدا تعالیٰ پر مضبوط ایمان نہ ہو. اور پھر ان نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے من حیث الجماعت قربانی کا جذبہ نہ ہو, بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہرحال قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنی باتوں کے معیار قائم کرنے پڑتے ہیں اور اپنے مال کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے, فرمایا کہ اللہ دینا امکناہم فی الارض اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور, کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کریں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور ہر بات کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں ہم زمین میں تمکنت دیتے ہیں, ان پہ قائم کرتے ہیں, ان کی ایک شان ہو جاتی ہے, وہ فتنوں اور فسادوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے کہ دینی اور روحانی لحاظ سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں, ایک ڈھال کے پیچھے ہوتے ہیں. اب اس آیت کو اگر آیت استخلاف کے ساتھ ملائیں جس میں خدا تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے, تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ بجا لینے والوں کو خلافت کے انعام کے ساتھ تمکنت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا. بس جب ایک احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آتا ہے تو اس کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اس خاتم الخلفاء کی بیعت اور اس کے بعد نظام خلافت کے جاری ہونے اور اس کی بیعت میں آنے کی وجہ سے اسے تمکنت ملی, اور یہی چیز پھر اسے خیر امت بناتی ہے. اب اس کا حق ادا کرنے کے لیے نماز کے قیام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, مالی قربانی کرتے ہوئے اپنے مال کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے, نیک باتیں باتوں کا حکم دینے کا حکم ہے, پھیلانے کا حکم ہے, اس کی ضرورت ہے. اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کی تلقین ہے, اور برائیوں کے راستے میں سد راہ بن جانے کا حکم ہے, ایک روک بن کھڑی ہو جانے کرنے کا حکم ہے. تم ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے برائیوں کے رستے میں, جیسے ایک سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے جس سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی. بس اگر نیک نیتی سے ایک احمدی اس حق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا تیار ہو جائے گا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے, اللہ فرماتا ہے, تمہیں مدد ملے گی, قوت اور طاقت بھی ملے گی. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جب تک مسلمان ان نیکیوں پر قائم رہے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت اور مدد ملتی رہی اور خیر امت بنے رہے, اور جب اپنے فرائض کو بھولے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی محروم ہو گئے, جس کا میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ ان اللہ لا یغیرو ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسہم, یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلیں. جب تک یہ باتیں قائم رہیں گی, جب تک تزکیہ اموال کی طرف توجہ رہے گی, جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر کمر بستہ رہیں گے, جب تک نیکیوں کو پھیلاتے رہیں گے, جب تک برائیوں سے روکتے رہیں گے, جب تک خلافت سے تعلق قائم رکھیں گے, تمکنت دین حاصل کرنے والوں کا حصہ بنے رہیں گے, اور خوف کی حالت کو خدا تعالیٰ امن میں ہمیشہ بدلتا چلا جائے گا. جیسا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ خیر امت کہہ کر ایک مجموعی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ یہ نیکیاں پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کے لیے سب مل کر کام کریں. اب ہر ایک تو اپنے علم میں اتنا نہیں ہوتا کہ بعض کام کر سکے, اپنی مصروفیات کی وجہ سے بھی اس کو وقت نہیں ملتا بعض دفعہ, اپنی بعض دوسری ذمہ داریوں کی وجہ سے بھی وہ پوری طرح اپنا عہد نبھا نہیں سکتا, ہر وقت اس کام کے لیے تیار نہیں ہو سکتا, ان پروگراموں کے بجا لانے کے لیے جو نیکیوں کے پھیلانے اور تبلیغ اسلام کرنے کے لیے ہیں, اور ذاتی طور پر جیسا کہ میں نے کہا بہت مشکل ہے ہر ایک کے لیے, اور اگر وقت دے بھی دے تو اکثر کام, بلکہ فی زمانہ تو سارے کام ہی ایسے ہیں کہ جن کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ الہی جماعتیں مالی قربانیاں بھی کرتی ہیں, اور وہ لوگ جو ذاتی طور پر یہ کام انجام نہیں دے سکتے وہ مالی قربانیوں کے ذریعے سے اور اس زمانے میں خاص طور پر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں, تاکہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو منصوبے مرکزی طور پر انبیاء کے زمانے میں انبیاء کے حکم مطابق اور بعد میں خلافت کے تابع تیار کیے جاتے ہیں انہیں پورا کیا جا سکے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی تھی اور مالی قربانیوں کا حکم تھا. اس لیے قرآن کریم نے متعدد جگہ عبادتوں کے ساتھ مالی قربانیوں کا بھی ذکر فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جو کہلاتے ہیں, انہوں نے مالی قربانیوں کے لیے تحریک کی امت میں, پھر اس کے علاوہ بھی مومنین قربانیاں کرتے رہے ان کاموں کے لیے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ قربانیاں جاری رہیں. پھر آپ کے بعد ہر خلافت کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت مالی قربانیوں میں حصہ لیتی رہی, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت چلتے چلے جانے والا ہے. چاہے جتنے بھی جماعت کے وسائل ہو جائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے پاس بہت پیسہ آ جائے گا, جب جائیدادیں بہت ہو جائیں گی تو ضرورت نہیں رہے گی چندوں کی. تو یہ بالکل غلط تصور ہے. مالی قربانیوں کا مطالبہ تو ہر صورت میں ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مالی قربانیوں کو تزکیہ نفس کے لیے ضروری قرار دیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا, جماعت میں مالی قربانیوں کا سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلتا چلا جا رہا ہے. علاوہ آمد پر چندے کے اور وصیت وغیرہ کے مختلف تحریکات بھی ہوتی رہتی ہیں. ان میں سے ایک مستقل تحریک تحریک یزید کی بھی ہے, جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریک کی تو اس کا بہت بڑا مقصد ہندوستان سے باہر دنیا میں تبلیغ اسلام تھا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بہترین نتائج نکلے, اور آج احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 193 ممالک میں یا تو اچھی طرح قائم ہو چکی ہے, یا ایسے پودے لگے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی صحت کے ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں. ایک سو 193 ممالک میں رہنے والے احمدی امت واحدہ کا نظارہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں جہاں بھی جماعتیں قائم ہیں مالی قربانیوں میں بھی حصہ لیتی ہیں. بعض تیز دوڑنے والی جماعتیں ہیں, بعض آہستہ چلنے والی ہیں, اور جوں جوں تربیت ہو رہی ہے بہتری آتی جا رہی ہے اور قربانیاں بڑھ رہی ہیں. آج سے چند سال پہلے مثلا صرف جامعہ احمدیہ ربا میں تھانجہ مغلدین تیار ہوتے تھے, مربیان تیار ہوتے تھے, اور اس میں ہر سال تقریباً زیادہ سے زیادہ 30-35 لڑکے داخل ہوتے تھے, وقف کر کے آتے تھے. اور اب جب سے وقف نو کے بچے جوان ہونا شروع ہوئے ہیں, گزشتہ تقریباً 3 سے جامعہ ربا میں بھی ہر سال 200 سے اوپر بچے داخل ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے انتظامات کے لیے, ان کے اخراجات کے لیے اخراجات میں اضافہ بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی جماعتیں جو ہیں یہ خود ہی اس تمام اخراجات برداشت کرتی ہیں. اسی طرح اب یو کے, جرمنی, کینیڈا, انڈونیشیا وغیرہ میں بھی جامعات ہیں, اور یہ ممالک بھی تقریباً اپنے وسائل سے اپنے جامعات کے اخراجات پورے کر رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش, نائجیریا, گھانا, کینیا اور بعض اور ممالک ہیں جن کے جامعہ احمدیہ کے اخراجات چلانے کے لیے مرکز سے مدد دینی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ اخراجات ہوتے ہیں, لٹریچر ہے, جو کتب بڑی ہیں وہ مرکزی طور پر اشاعت ہوتی ہے ان کی, مساجد کی تعمیر ہے جو غریب ممالک میں مرکز کی مدد کے بغیر ممکن نہیں, وہاں مساجد جو ہے مرکز بنا کے دیتا ہے. اس طرح مشن ہاؤسز ہیں, مبلغین کو بھجوانے اور ان کے الاؤنسز اور متفرق اخراجات ہیں مرکز کرتا ہے, جس میں چندہ تحریک جدید کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. ایک تو شروع میں تحریک جدید نے اپنا کردار ادا کیا کہ ہندوستان سے باہر تبلیغ پھیلی, اور باہر آنے کے بعد اس میں اور مزید وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا, بس یہ وہ کام ہے جس میں چندہ تحریک جدید میں شامل ہونے والے ہر احمدی بڑے اور بچے کا حصہ ہو جاتا ہے, اور وہ بجا طور پر کہہ سکتا ہے کہ ہم وہ امت ہیں جو نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں, برائیوں سے روکنے میں حصہ لیتے ہیں. ہر مالی قربانی کرنے والا علاوہ اپنی انفرادی کوشش کے, جو وہ اپنے ماحول میں نیکیوں کو پھیلانے کے لیے اور برائیوں کو روکنے کے لیے کرتا ہے ایک احمدی، اور یہی احمدی تو کوئی چیز کی جاتی ہے کہ کرتا ہو اور کرے. کوئی بعید نہیں کہ ایک عام احمدی کی معمولی سی قربانی جو ہے انگلستان میں بیٹھ کر جو کر رہا ہے، یا جرمنی میں بیٹھ کر وہ کرتا ہے، یا امریکہ کینیڈا میں بیٹھ کر کر رہا ہے، یا آسٹریلیا میں بیٹھ کر کر رہا ہے، یا ہالینڈ اور فرانس میں بیٹھ کر کر رہا ہے، یا یورپ یا کسی بھی دنیا کے ملک میں بیٹھ کر کر رہا ہے، وہ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں کسی نیک بخت کی تربیت کا باعث بن رہی ہو قربانی، برائیوں کو روکنے کا باعث بن رہی ہو. پھر جیسا کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر فرقے میں کچھ لوگ تفقہ فی الدین کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، تو ان تفقہ فی الدین کرنے والوں پر جو اخراجات ہیں اس میں بھی چندہ دینے والے احمدی کا حصہ شامل ہو کر اسے بھی اس ثواب میں شامل کر رہا ہوتا ہے جو دین کا پیغام پہنچانے والے کو مل رہا ہوتا ہے. بس یہ قربانیاں جو احمدی کرتے ہیں ایسی قربانیاں ہیں جو تامرون بالمعروف ہے، تامرون بالمعروف ہے وتنہون عن المنکر، کے دائرے کو وسیع کرتی چلی جاتی ہیں. اب میں بعض قواعد پیش کروں گا جو چندہ طریقے عید کے گزشتہ ختم ہونے والے سال کے ہیں، اور ساتھ ہی حسب روایت نومبر کے پہلے جمعے میں جو طریقے عید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے اس کا بھی اعلان کرتا ہوں. مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چندے کے اس مد میں یا اس طریق میں جو فضل فرمائے ہیں، ایک مومن ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرتا ہے. ایک احمدی کے جذبات اللہ تعالیٰ کی حضور شکر گزاری سے جھکتے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ گزشتہ سال معاشی لحاظ سے بدترین سال گزرا ہے، کاروباروں پر بھی بے انتہا منفی اثرات میں ہیں، ملازمتوں سے بھی کئی لوگوں کی فراغت ہوئی ہے، مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے گھریلو اخراجات بھی بہت بڑھ گئے ہیں. اس کا نتیجہ تو اگر عام نظر سے دیکھا جائے، دنیا کی نظر سے، تو چندوں پر منفی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت مسیح موعود کی علیہ السلام کی اس جماعت نے خیر امت ہونے کا ایسا نمونہ دکھایا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کسی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمارے حمد اور شکر کے پیالے جتنے بڑے ہیں تو محدود ہیں وہ پھر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل لامحدود ہیں. اب میں بعض قواعد پیش کر دیتا ہوں. تحریک عید کا یہ 75واں سال ہے، اس وقت باقی دفاتر جو ہیں، دفتر اول، دوم، سوم، ان کی سالوں کی رپورٹ میں ذکر نہیں آیا، مجھے یاد نہیں رہا کہ نوٹ کر کے لے آتا. بہرحال تو دفتر دوم 19 سال بعد شروع ہوا تھا، دفتر سوم پھر خلیفۃ المسیح ثالث نے 1966 میں جنوری میں غالباً شروع کیا تھا، خلیفۃ المسیح رابع نے پھر 19 سال بعد دفتر چہارم شروع کیا، اور 86 میں شاید، اور 5 میں میرا خیال ہے کہ میں نے دفتر 5 شروع کیا تھا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ دفتر پنجم میں اب نئے بچے اور نئے شامل ہونے والے احمدی شامل ہوں. تو بہرحال یہ تحریک جدید کو شروع ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، 75واں سال اختتام پذیر ہو گیا ہے، 76واں سال شروع ہو گیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کی جماعتوں نے اس سال طریقہ جدید میں 49,53,800 پاؤنڈ کی مالی قربانی پیش کی ہے، اور یہ وصولی جو ہے گزشتہ سال کی وصولی کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8,50,000 پاؤنڈ زیادہ ہے، اور ان جو 10 جماعتیں اوپر کی ہیں ان میں پہلے نمبر پر پاکستان کا نمبر آتا ہے باوجود غربت کے، ابھی تک انہوں نے اپنا پہلا جو اعزاز ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے، دوسرے نمبر پر امریکہ ہے، تیسرے پر جرمنی، چوتھے پہ برطانیہ، پھر کینیڈا، انڈونیشیا، پھر ہندوستان، پھر آسٹریلیا، پھر بیلجیم، پھر سوئٹزرلینڈ۔ برطانیہ اور جرمنی کا تھوڑا سا ہی فرق ہے ویسے، 1500 پاؤنڈ کا صرف۔ میرا خیال تھا کہ پچھلے سال تیسری پوزیشن تھی، اب بھی شاید تیسری آ جائے، لیکن جرمنی نے اس وقت بڑی محنت کی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ موریشس، نائجیریا، ناروے، فرانس، ہالینڈ اور مڈل ایسٹ کی 2 جماعتوں کی وصولی بھی کافی قابل ذکر ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے پہ اپنی مقامی کرنسی میں، کیونکہ دنیا میں جو معاشی انحطاط پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہر دنیا کی کرنسی جو ہے ڈسٹرب ہو گئی ہے، کسی بھی کرنسی کو انڈیکس بنا کے اگر جب ہم لیں تو خاص طور پر غریب ممالک کی کرنسیز تو بہت متاثر ہوتی ہیں۔ بہرحال مقامی کرنسی کے لحاظ سے میں نے اس لیے دے دیا کہ تاکہ ان کو جائزے بھی پتہ لگتے رہیں۔ اس میں انڈیا نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دفعہ پہلی پوزیشن ہے اس کی، 42.19% اضافہ کیا ہے، اور وکالت مال جو ہے انڈیا کی قادیان کی وکیل مال صاحب نے اس کو کافی محنت لگتے کی ہے، اور اللہ کے فضل سے 42% زیادہ وصولی ہوئی ہے۔ جرمنی نے جیسا کہ میں نے کہا فرق تو تھوڑا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، بڑا جمپ لیا ہے، 32.8% انہوں نے اپنی اضافہ کیا ہے گزشتہ سال کی نسبت، اور آسٹریلیا نے 18% اور برطانیہ نے 17%۔ انہوں نے بھی زور تو بڑا لگایا تھا، لیکن اب دیکھ لیں تقریباً جرمنی کے مقابلے میں جو کوشش ہے وہ نصف ہے، گو کہ جرمنی والوں کو امیر صاحب کو یہ شکواب رہتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ تھے چندہ دینے والے وہ مائگریٹ کر کے برطانیہ چلے گئے ہیں۔ بیلجیم 12.2%، سوئٹزرلینڈ تقریباً 9%، اسی طرح پاکستان 9%، لیکن پاکستان تو اپنے معیاروں کو چھو رہا ہے، کینیڈا تقریباً 6.2، امریکہ 3.7۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے امریکہ نے 3.7 حاصل کیا کہ بہت سارے انہوں نے اپنا معیار جو تھا وہ حاصل کر لیا ہے، ابھی وہاں بہت گنجائش ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا میں 2% صرف ہے، یہ بہت انہوں نے بھی گنجائش ہے۔ تحریک جدید میں نئے مجاہدین کو شامل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ سال جماعتوں کو توجہ دلائی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی بھی کہا کہ بچوں کو شامل کریں، اور مرکزی طرف سے ٹارگٹ بھی دیے گئے تھے نا، یہ مجموعی تعداد ہے وہ بعد میں آئے گا، نئے مجاہدین کو شامل کرنے کے لیے ٹارگٹ دیے گئے تھے۔ تو جماعتوں نے ان ٹارگٹس کے حصول کے لیے جو محنت کی ہے، انشاء اللہ کے فضل سے 90,000 افراد طریقے کی قربانی میں شامل ہوئے ہیں، جو مزید ٹوٹل نہیں، جو گزشتہ سال جتنے شامل ہوئے تھے ان سے 90,000 کا اضافہ ہوا ہے، اور کل اب 5,93,000 ہو گئے ہیں، گزشتہ سال 5,00,000 تھے۔ ابھی بھی بہت گنجائش ہے، جماعتیں کوشش کریں تو اضافہ ہو سکتا ہے، اور شاملین میں اضافے کے لحاظ سے اس میں بھی انڈیا پہلے نمبر پہ ہے، 32,200 افراد کا اضافہ انہوں نے کیا اس سال، انہوں نے 76,000 سے 1,08,000 افراد تک لے گئے اپنی، اور پاکستان 14,200، نائجیریا 9,000، سیرا لیون 5,000، آئیوری کوسٹ 5,200، انڈونیشیا 4,000، یہ اضافہ ہے جو ان میں ہوا، گھانا 3,300، بینن 2,400، بینن چھوٹا سا ملک ہے لیکن اللہ فضل سے جماعت بھی وہاں پھیر رہی ہے، اس طرح گیمبیا بھی چھوٹا سا ملک ہے، وہاں بھی 2,300 کے قریب اضافہ ہوا، برطانیہ میں 2,000 کا اضافہ ہوا ہے، کینیڈا 1,700 کا، کینیا 1,500، بنگلہ دیش میں بھی کچھ تھوڑا سا اضافہ ہوا 1,100، یہ 1,000 سے اوپر جو اضافے تھے وہ میں نے بتائے ہیں۔ تحریک جدید کے جو 5,000 مخلصین تھے جو پہلے دفتر اول کے تھے ان کا تمام ریکارڈ ماں کوڈ نمبر ویب سائٹ پہ الاسلام پہ آ گیا ہوا ہے. تو مرحومین کے جو ورثاء ہیں عزیز و قارب ہیں وہ اس سے لے کے انہوں نے کھاتے جاری کیے ہیں, الگ سے سارے کھاتے جاری ہو چکے ہیں. پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے اول لاہور ہے, دوم مروہ ہے اور سوم کراچی ہے. اس کے علاوہ شہری جماعتوں میں پہلے نمبر پہ راول پنڈی, پھر اسلام آباد, پھر شیخوپورہ, پھر حیدرآباد, بہاول نگر, چھٹے نمبر پر بہاول پور, ساتھ میں پشاور. پشاور کا بھی شامل ہونا اس طرح پوزیشن ہے نا, بڑی ہمت کی بات ہے کیونکہ وہاں تو ہر روز ہی بم دھماکے اور فساد اور آگیں لگی رہتی ہیں, اس کے باوجود احمدیوں نے قربانی کا نمونہ دکھایا ہے. جیلم نمبر 8 پہ, کوٹلی آزاد کشمیر, یہاں بھی بڑے حالات خراب رہتے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی امن اور سکون اور چین کی زندگی نصیب کرے. خانے وال نمبر 10 پہ, مخالفت بہت زیادہ کوٹلی آزاد کشمیر میں. ضلع سطح پر قربانی کرنے والے 10,000 ہیں, سیالکوٹ نمبر 1, سرگودا, گجرانوالہ, عمر کوٹ, اکاڑا نمبر 4 پہ, عمر کوٹ نمبر 5, اکاڑا نمبر 6, میرپور خاص, 7 ناروال, 8 پہ فیصل آباد, 9 میرپور آزاد کشمیر, 10 پہ حافظ آباد اور سانگڑ. پھر دوسرا سال کی نسبت جو اچھی بعض اور جماعتیں ہیں, واہ کینٹ, کنری, چونڈا وغیرہ, کھوکھر گربی, چھوٹی جماعتیں ہیں, انہوں نے اچھا کام کیا. امریکہ کی پہلی 4 جماعتیں جو ہیں ان میں سلیکون ویلی نمبر 2, لاس اینجلس ویسٹ, ڈیٹرائٹ اور 4 شکاگو ویسٹ. اور جماعت یہاں جماعت میں جو پنجم کا ذکر کیا تھا, دفتر پنجم کا, کہ بچوں کو شامل کریں, تو امریکہ نے اس بارے میں بہت اچھی کوشش کی ہے اور ایسے بچے جن کی عمر 5 سال سے کم تھی اور طریقے میں شامل نہیں تھے ان میں سے بھی تقریباً 80% بچوں کو کم از کم $20 کے ساتھ شامل کیا انہوں نے. فوٹو تصویروں کی البم بھی بھجوائی تھی مجھے. بچوں کو خود بھی ان کے ہاتھ سے قربانی دلوانی چاہیے تاکہ ان کو آئندہ قربانیوں کی عادت بھی پڑے. کینیڈا کی 4 اچھی جماعتیں جو ہیں وہ کیلگری نارتھ ویسٹ ہے, پیس ولیج ایسٹ, پیس ولیج سینٹر اور سرے ایسٹ اور وینکوور ہیں 4-4 نمبر پہ. انگلستان کی 10 بڑی جماعتیں جو ہیں, مسجد فضل جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے, دوسرے پہ سربٹن, کیمبرج, پھر جلنگم, نیو مالڈن, برمنگم ویسٹ, وسٹر پارک, پرلے, ساؤتھ ایسٹ لنڈن اور آکسفورڈ شامل ہیں. چھوٹی جماعتوں میں اسکنتھرپ, ڈیون اینڈ کارنوال, وولور ہیمپٹن, نارتھ ویلز, پین ویلی, برسٹل, پیٹربرا, آل گیٹ, لیمنگٹن سپا, کیلے. ریجنز جو ہیں ان میں ہے لنڈن ریجن, ساؤتھ ریجن, نارتھ ویسٹ ریجن, ہارٹ فورڈ شائر, مڈ لینڈ, نارتھ ایسٹ ریجن, میڈل سیکس, ساؤتھ ویسٹ ریجن اور ایسٹ لنڈن. فیکس دائی کے لحاظ سے جرمنی کی جو جماعتیں ہیں وہ ہیں مہدی آباد, یہ ہماری جگہ ہے ایک چھوٹی سی ہیمبرگ کے قریب, جماعت کی زمین ہے وہاں اور کچھ آبادی بھی ہے اس میں. اور نمبر دوسرے نمبر پہ مائنز ویز بارڈن, گراس گراؤ, فرائنزہائم, ڈیبرگ, مارگورگ, بکسٹے ہوڈے, کولون, ہائیڈلبرگ اور ریٹسٹڈ. اور دوسری جماعتیں جو ہیں آگسبرگ, میونک, میونسٹر, کیمپٹن, فونٹے ہاؤزن, نیورنبرگ, وائن گارٹن, شولبرگ, الرائے, ہیڈ آف اور ہوف. وصیتوں کی تحریک کرنے پر جب جماعت کا وصیت کی طرف رجحان ہوا تو بعض کا خیال تھا کہ باقی چندوں میں اضافی رفتار شاید اتنی نہ رہے جتنی پہلے تھی, لیکن قواعد نے ثابت کر دیا جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ چندہ دہندگان کی تعداد میں بھی خوش کن اضافہ ہے اور وصولی میں بھی الحمدللہ. جہاں اللہ تعالیٰ کی ہم سے دل بھرتا ہے، وہاں اس طرح بھی توجہ جاتی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کاموں میں مزید وسعت بھی پیدا فرمانے والا ہے جو پہلے سے انسام کر رہا ہے اور ہمیں ہوشیار بھی کر رہا ہے، قربانیوں کی طرف مائل بھی کر رہا ہے. جو کام ہمارے سپرد ہیں ان میں انشاءاللہ بہت وسعت پیدا ہونے والی ہے. اور یہ بھی کہ تم دنیا کے کسی کریڈٹ کرنچ کی فکر نہ کرو، میرے سے سودے کرتے جاؤ، میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری توفیقیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اللہ کرے کہ ہمارے ایمان بھی ان کو دیکھ کر بڑھتے چلے جائیں، ہماری قربانیاں بھی بڑھیں، ہماری ترقی کی رفتار بھی بڑھے اور ہم فتح کے نظارے بھی دیکھنے والے ہوں. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے طریقے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وصیت کی ارحاس ہے، اس ارحاس کے طور پر ہے. وصیت کے لیے ایک بنیادی اینٹ ہے، اس سے وصیت کے لیے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی اور قربانی کی طرف توجہ پیدا ہوگی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، جہاں جماعت کو وصیت کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، وہاں تحریک جدید میں بھی اضافہ ہوا ہے. یعنی یہ بنیاد ایسی ہے جو خود بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور شاملین کی تعداد میں نئے دفتر پنجاب میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وصیت کرنے والوں کے بچے اور ہماری نئی نسل جو آئندہ آ رہی ہے، بچپن کے سے لڑکپن میں شامل یا جو ہمارے کچھ 7 سال سے اوپر کی عمر میں اتھارے میں شامل ہو رہے ہیں، وہ بھی تحریک جدید میں قربانی کر کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو وصیت کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں اور قربانیوں کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ جب معاشی کرائسز آتے ہیں، معیشت دان یہ کہا کرتے ہیں، تو غربت کا ایک شیطانی چکر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں خیر امت بناتا ہے، ان کے لیے معاشی کرائسس کے باوجود چندوں میں اضافہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے اور نیکیوں کی طرف مائل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اور یوں ہمارا رحمان خدا ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے. اور فاستبق الخیرات کا ادراک ہمیں پیدا ہوتا ہے. اور جب تک ہم نیکیوں میں بڑھتے چلے جانے کی سوچ کو سیکل کرتے چلے جائیں گے، روشن کرتے چلے جائیں گے، چمکاتے چلے جائیں گے، خیر امت کہلانے والے بنے رہیں گے انشاءاللہ. ایک معمولی قربانی کرنے والا غریب آدمی اور ایک بچہ جو چند پینس اپنے جیب خرچ میں سے دیتا ہے، وہ تبلیغ اسلام اور تعمیر مساجد اور نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے میں حصہ دار بنتا چلا جائے گا اس قربانی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم میں اور ہماری نسلوں میں یہ قربانی کی روح ہمیشہ قائم رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اس کے انعامات کے وارث بنتے چلے جائیں.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.